پیر یکم مئی کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام. برطانوی پارلمان نے سوشل میڈیا چلانے والی کارپوریشنز پر نفرت آمیز مواد نہ ہٹانے پر جرمانے کی تجویز دی. کیا آزادی اظہار کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ رکن پارلیمنٹ:
فریڈم آف اسپیچ ہم چاہتے ہیں کہ رہے کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے، مگر اتنی بھی فریڈم نہیں ہوتی جہاں کے مسلمانوں کو ڈیمنائز کر سکے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. برطانوی پارلیمنٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس چلانے والے ادارے غیر قانونی اور خطرناک مواد سے نمٹنے میں شرمناک حد تک دور ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نفرت پر مبنی مواد، دہشت گردی کے لیے بھرتی کی جانے والی ویڈیوز اور بچوں کے جنسی استحصال کے مناظر ہٹائے جانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. برطانوی ممبر پارلیمنٹ اور امور داخلہ کی پارلیمانی کمیٹی کی رکن ناز شاہ نے بی بی سی کو بتایا.
فیس بک، ٹویٹر اور گوگل، یوٹیوب وغیرہ ہمارے سامنے پیش آئے تھے، انہوں نے ہمیں ایویڈنس دیا تھا اور ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ٹیررسٹ کانٹینٹ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ سے ریونیو لے رہے تھے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تین ریکمنڈیشنز ہیں. ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ہم قانون کو تبدیل کریں تاکہ قانون ریفلیکٹ کرے جو آج کی کمیونیکیشنز ہیں اس کے لیے فٹ فار پرپز ہو. کمپنیز ہیں وہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ ہے انٹرنیٹ ریفرلز کے لیے فنڈنگ دیں اور اس کو فنڈ کریں، اور جو ہیٹ کانٹینٹ ہے وہ جلدی سے موو کریں.
انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس نے کشمیر کی متنازع سرحد پر کرشنا گھاٹی سیکٹر میں بلا اشتعال راکٹ اور مارٹر گولے فائر کیے ہیں اور ہلاک ہونے والے دو بھارتی فوجیوں کی لاشوں کو مسخ کر دیا ہے. پاکستانی فوج نے الزامات کو مسترد کیا ہے. ناظر ظفر:
انڈین فوج کے ناردرن کمانڈ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں الزام لگایا کہ اسی حملے کے دوران دو پوسٹوں کے درمیان گشت کرنے والی پیٹرول پارٹی پر بیٹ ایکشن بھی کیا گیا. اس ایکشن کے دوران ہلاک ہونے والے دو انڈین فوجیوں کی لاشوں کو پاکستان نے مسخ بھی کیا ہے، جو کہ عسکری اقدار کی خلاف ورزی ہے. انڈین ناردرن کمانڈ نے دھمکی دی ہے کہ اس گھٹیا حرکت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ادھر پاکستانی فوج نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی فوج پیشہ ور ہے اور وہ کسی فوجی کی بے حرمتی نہیں کرتی، چاہے وہ انڈین ہی کیوں نہ ہو.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں طلبہ و طالبات نے آج مظاہرے کیے اور فورسز نے ان کے خلاف آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا. سری نگر سے ریاض مسرور:
مظاہرے تو تین ہفتوں سے جاری ہیں. ابھی تک حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے سکول یا کالج بند کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی ہے. تاہم آج دلی میں بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی سربراہی میں نیم فوجی اور خفیہ اداروں کے سربراہان کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا. دراصل جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں آج پھر ایک بار کالج طلبہ نے مظاہرے کیے. سری نگر کے وومنز کالج کی طالبات نے بھی لال چوک میں ہند مخالف مظاہرے کیے. فورسز نے مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج اور اشکاور گیس کا استعمال کیا. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی تجویز پیش کی تھی، لیکن حکومت ہند نے ایسے کسی امکان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے.
ترک پولیس نے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف آنسو گیس استعمال کی ہے، جو یوم مئی کی مناسبت سے مرکزی استنبول میں مظاہرے کر رہے تھے. حکام کی جانب سے لگائے جانے والی پابندی کو نظر انداز کرتے ہوئے 200 سے زائد مظاہرین نے مظاہروں کے روایتی مقام تقسیم اسکوائر پر پہنچنے کی کوشش کی، جن میں کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے. مظاہرین کی پولیس سے کئی مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئیں. مشرقی لندن سے تین خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ گرفتاریاں گزشتہ ہفتے انسداد دہشت گردی کے آپریشن کے دوران ایک خاتون کے گولی لگنے اور زخمی ہونے کے سلسلے میں عمل میں آئی ہیں. گرفتار ہونے والی دو خواتین کی عمر 18 سال جبکہ تیسری کی 19 سال ہے، اور ان تینوں خواتین پر دہشت گردی پر مبنی عمل پر اکسانے، اس کی تیاری کرنے اور اس کے لیے لوگوں کی ذمہ داریاں لگانے کا الزام ہے. اقوام متحدہ کے تاریخی ورثے کے ادارے نے عراق کے شہر ہرتا کو ان شہروں کی فہرست میں شامل کیا ہے جنہیں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حملے کے دوران زیادہ نقصان نہیں پہنچا. عابد حسین:
ہرتا پر 2014 میں شدت پسند دولت اسلامیہ نے قبضہ کیا تھا اور انہیں حکومت حامی فورسز نے گزشتہ ہفتے وہاں سے نکال دیا ہے. شدت پسندوں نے بتوں کو ہتوڑیوں سے توڑتے ہوئے اپنی ویڈیوز بنائی تھیں، جس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس جگہ کو بھی پلمائرا یا نمرود کی طرح نقصان پہنچایا گیا ہو. لیکن نوادرات کے مقامی سربراہ کا کہنا ہے کہ نقصان بہت کم درجے کا ہے، اور زیادہ تر عمارتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔
محنت کشوں کے عالمی دن پر یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں اخراجات میں کمی کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے ہیں۔ یہ افراد حکومت کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کے خلاف تھے جو اس نے اخراجات میں مزید کمی کے لیے اٹھائے ہیں تاکہ حکومت بین الاقوامی بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط ادا کر سکے۔ اور فرانس میں انتہائی دائیں بازو کی صدارتی امیدوار میرین لی پین نے اپنے حریف ایمانوئل مارکون کو موجودہ صدر کا تسلسل قرار دیتے ہوئے ان پر نوکریاں ختم کرنے اور بزنس تباہ کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ مارکون نے بی بی سی کو بتایا کہ یورپی یونین کو اصلاحات کرنی چاہیے ورنہ اسے فریگزٹ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کارپوریشنز مثلاً فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ پر نفرت آمیز اور اشتعال انگیز مواد پر تحقیق اور تجاویز پیش کرنے والی برطانوی امور پارلیمانی کمیٹی نے رپورٹ دی ہے۔ کہا ہے کہ یہ کمپنیاں لاکھوں اربوں ڈالر تو کماتی ہیں لیکن نفرت آمیز اور اشتعال انگیز مواد کو اپنی سائٹ پر ہٹانے کے سلسلے میں کما حق و کردار ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے سماج پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ برطانوی امور پارلیمان کمیٹی برائے امور داخلہ کی رکن اور ممبر پارلیمنٹ ناز شاہ سے میں نے اسی موضوع پر بات کی، جو بریڈفورڈ سے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ جاننا چاہا کہ برطانوی پارلیمنٹ کو اس قسم کی کمیٹی بنانے کی ضرورت بھلا کیوں پیش آئی؟
دیکھیں، پارلیمنٹ میں جو کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ جو پارلیمنٹ کا چیمبر ہوتا ہے نا، وہ ہاؤس، وہ سلیکٹ کمیٹیز ہر موضوع پر ہوتی ہیں۔ ہوم افیئر سلیکٹ کمیٹی ہوم آفس کے جو کام ہے اس پر نظر رکھتی ہیں، اور ایجوکیشن کی بھی کمیٹی ہوتی ہے، ہیلتھ کی بھی کمیٹی ہوتی ہے۔ مگر اس رپورٹ کے لیے جو بریکسٹ کے بعد جو رائز ہوا تھا ہیٹ کرائم کے لحاظ سے، اس کی وجہ سے یہ رپورٹ کی انکوائری ہوئی تھی۔
اچھا، تو اس رپورٹ میں بنیادی طور پر ناز شاہ کہا کیا گیا ہے؟
ہم نے یہی کہا، ہم نے ریکمینڈیشنز کی ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر اور گوگل، یوٹیوب وغیرہ ہمارے سامنے پیش آئے تھے، انہوں نے ہمیں ایویڈنس دیا تھا، اور ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ٹیررسٹ کانٹینٹ جو ہے اس سے ہم ریونیو یہ لے رہے تھے، ریونیو ایڈورٹائزمنٹ سے ریونیو لے رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی افسوس ہوا، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تین ریکمنڈیشنز ہیں۔ ایک ریکمنڈیشنز ہے کہ ہم قانون کو تبدیل کریں تاکہ قانون ریفلیکٹ کرے جو آج کی کمیونیکیشنز ہیں، اس کے لیے فٹ فار پرپز ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپنیز ہیں، وہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ ہے انٹرنیٹ ریفرلز کے لیے، وہ اس کے لیے فنڈنگ دیں اور اس کو فنڈ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے، جو یہ ان کی کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں اس کو نا زبردست تھوڑا سا توجہ دیں، اور جو ہیٹ کانٹینٹ ہے وہ جلدی سے موو کریں۔
چلے، آپ نے بتا دیا کہ آپ نے سوشل میڈیا کارپوریشنز جو ہے، فیس بک ہوا، ٹویٹر ہوا وغیرہ، ان سب کو ایگزامن کیا، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو ریکمنڈیشنز دی وہ تجویزیں بھی بتا دی۔ لیکن ناشا صاحبہ، آپ کی کمیٹی نے سوشل میڈیا کارپوریشنز کے لیے جو قانون سازی تجویز کی ہے یا جو ریکمنڈیشن دی ہیں، کیا وہ صرف برطانیہ تک لمیٹڈ ہوں گی، محدود ہوں گی، یا اس میں وہ کانٹینٹ بھی شامل ہو سکتا ہے جو کسی اور ملک کے بارے میں ہو اور کہیں اور سے اپلوڈ کیا گیا ہو؟
دیکھیں، یہی تو کمپلیکسٹی ہے اس موضوع کی، کیونکہ جو ہمارے قانون ہیں، تو دیکھیں، ایک اینٹی سیمیٹک ویڈیو ہے جو جوئش لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہمارے قانون کے مطابق وہ غیر قانون ہی ہے، مگر ان کے قانون کے مطابق جو امریکہ قانون ہے اور جہاں بھی یوٹیوب ہے ان کے قانون اور کمیونٹی سٹینڈرڈز کے برابر وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے اینٹی سیمیٹک، ہم مانتے ہیں، مگر وہ اس کو ریموو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ دوسرے مثال یہ ہے کہ اسلامو فوبیا کے دیکھیں اور بہت سارے ایک تصویر رپورٹ میں اگر دیکھیں تو ایک تصویر ہے جہاں بہت سارے مسلمان داڑھیوں والے وہ ایک عورت کو عورت پر زبردستی کر رہے ہیں وہ انگریز عورت ہے تو دیکھیں ایسی تصویروں سے ہمارے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے تو یہ جو ایسی تصویریں ہیں ان کو جلدی سے ہٹانی چاہیے اور وہ ہٹاتے نہیں ہیں وہ ٹائم پر نہیں ہٹاتے جب کمپلینٹ ملتی ہے تو کئی دفعہ کتنے ہفتے وہ تصویریں وہاں پر ہی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر اور عورتوں کے خلاف بھی بہت زیادہ جو ریپ کے فریٹ ہوتے ہیں وغیرہ عورتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے وہ ابیوز ہوتا ہے وہ بھی جو ہم نے اتنے عرصے سے عورتوں کی رائٹس کو اور ان کو سیف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں محفوظیت ان کو دینا چاہتے ہیں وہ ریورس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر
تو ناشا صاحبہ یہ جو مشکلات آپ نے بتائی ہیں ان کا توڑ ہے کیا اگر یہ کارپوریشنز دیر لگاتی ہیں وقت پہ نہیں کرتی ہیں سنی انسنی کرتی ہیں ہیلے بہانے کرتی ہیں تو اس کا توڑ کیا ہے
دیکھیں اس کی دو تین چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں ایک تو یہ بھی نہیں ہمیں بتا رہے کہ ہماری جو ریسورسز ہیں ان کی جو ریسورسز ہیں وہ کتنی ریسورسز اس موضوع پر توجہ دیتی ہیں یعنی کہ ان کی ٹیم کتنی بڑی ہے جو اگر مثال کے طور پر آپ کی مارکیٹنگ ٹیم اور آپ کو ریونیو ٹیم 100 افراد ہو یا 100,000 ہو مگر آپ کی جو ہیٹ کانٹینٹ وہ ٹیم صرف 10 بندوں کی ہو تو یہ برابری تو نہ ہوئی یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ بڑی کمپنیز ہیں خاص کر کے گوگل کی جو گوگل کی پروفٹ تھی پچھلے سال کی وہ 20 بلین پاؤنڈ تھی ملین نہیں 20 بلین پاؤنڈ انڈسٹری ان کی پروفٹ تھی تو اس پروفٹ کو وہ بڑھانے کے لیے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں مگر ان کو ایسی چیزوں پر توجہ دینا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بچا کر رکھیں اور حفاظت میں رکھیں
نہیں نہیں یہ تو آپ نے بچا کیا بتا دیا یہ تو آپ کی وش لسٹ ہوئی نا کہ اگر وہ 20 بلین کما رہے ہیں تو اس میں ان کی زیادہ دلچسپی ہے تو وہ کیا ان چیزوں میں جو دوسری ہیں ہیٹ کرائم وغیرہ جو ہیں ان پر اور ہیٹ میٹیریل پر اتنی توجہ دیں گے نہیں دیتے تو آپ کیا کر لیں
یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لاز چینج کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہم کنسلٹ کریں اس کرائم پر تاکہ ہم نئے قانون لائیں کہ جب مثال کے طور پر کوئی اپلوڈ کرتا ہے ہیٹ کرائم کا ویڈیو تو اگر جب بھی اس کی کمپلینٹ ہو تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے ہیٹ کرائم اپلوڈ ہوئے ہیں اور کتنی توجہ دی ہے کتنی دیر میں انہوں نے اتار دیے یہ کہ ہم کمپلینٹ کریں تو 3-4-5-6 ہفتے وہ جو کانٹینٹ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے
اچھا تو کیا اس کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی تعاون کیا جائے گا ان کا بھی کوآرڈینیشن کوآپریشن آپ کو حاصل ہوگا یا ہے
دیکھیں جب ہم چائلڈ سیکشل ایکسپلوئٹیشن یعنی کہ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا تو ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور یہ ٹویٹر وغیرہ وہ بھی کرتے ہیں بچوں کی حفاظتوں کے لیے ہم کرتے ہیں تو ہم اس لحاظ سے ہیٹ کرائم کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور جرمنی کے جو قانون ہے وہ فائن کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ہم فائن آپ کو کریں گے کہ اگر 1-2 ہفتے ہم لمٹ رکھیں کہ آپ کو رپورٹ ملے اور وہ نہ اتاریں تو پھر ان کو ہم فائن کر سکتے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ہم کر سکتے ہیں بالکل دنیا کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور ملکوں کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ہوگی
یہ پالیسی جو ہے نا وہ ہمارے جو ہمارے برٹش پبلک ہے ان کی حفاظت کے لیے دنیا کی پبلک ہے ان کی حفاظت کے لیے کیونکہ ٹیررزم ہمیں نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں چائلڈ ابیوز چاہیے اور نہ ہی ہمیں ہیٹ کرائم چاہیے ہمیں سکون چاہیے دنیا میں
اچھا آپ کو ٹھیک ہے ناز شاہ صاحب آپ کو سکون چاہیے لیکن اگر برطانیہ میں سوشل میڈیا کارپوریشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی ہوتی ہے لاز بنائے جاتے ہیں تو اس سے شہری آزادیاں سول لبرٹیز بھی تو متاثر ہو سکتی ہیں نا قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کیا سوچ ہے
دیکھیں ایک ہوتا ہے لیٹر آف دا لا ایک ہوتا ہے ایسنس آف دا لا قانون کی ایک ہوتی ہے کہ ہمیں قانون کی سوچ ہونی چاہیے جیسے کہ مسلمانوں کے خلاف جیسے کہ یہ ایسی تصویریں اسلامو فوبیا کو لے صرف ایک اسی بات پہ موضوع بات کرتی ہوں کیونکہ میں اور پارٹی پارلیمنٹری گروپ کی بھی چیئر پرسن ہوں اسلامو فوبیا کے بارے میں جو مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہے اور وہاں جب ہم چھوٹی چھوٹی تصویریں لگاتے ہیں ایسے کہ یہ مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک انگریز عورت پر حملہ کر رہے ہیں ایسی تصویریں لگیں تو یہ ہیٹ کرائم کو یہ ان کے اوپینینز ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ ان کے اپینین جو ہے یہ نفرت پیدا کرتی ہیں. تو ہماری انسانوں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ یہ نفرت کو بڑھا دیتے ہیں. اور اسلامہ فوبیا جو ہے نا ہمارے لیے دنیا میں ایک بہت بڑی چیلنج ہے. جب بھی مسلمانوں کو دیکھیں ہماری اسٹریٹس پر عورتوں کے حجاب اتارے جاتے ہیں, ہماری جو کرائم ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے برابر ہی مسلمانوں کے خلاف اتنی گندگی پھیلتی ہے انٹرنیٹ پر. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم آپ کے اپینینس کو وہ فریڈم آف اسپیچ ہم چاہتے ہیں کہ رہے, اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے, مگر اتنی بھی فریڈم نہیں ہوتی جہاں کہ ہم ایک لوگ کو اور ایک انسان کو جیسے کہ مسلمانوں کو ہم ڈیمنائز کر سکیں تاکہ ان کی کوئی ویلیو نہ رہے, تاکہ ہمیں کوئی اور لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو ان کے خلاف, ان کو مارنا, ان کے خلاف بات کرنا, یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے.
یہ تھیں لیبر پارٹی کی جانب سے بیڈفورڈ کے علاقے سے رکن پارلیمان اور برطانوی پارلیمانی کمیٹی برائے امور داخلہ کی تحقیقاتی کمیٹی کی رکن ناز شاہ. پاکستان میں سوشل میڈیا پر نفرت آمیز اور اشتعال انگیز مواد کے سلسلے میں میں نے وکیل ماہر قانون اور یوٹیوب پر اس موضوع کے مقدمے کے وکیل مسٹر یاسر لطیف حمدانی سے بات کی. جاننا چاہا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے.
دیکھیے پاکستان میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ یہاں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں. بلاسمی کا ایشو آ جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ فرقہ وارانہ تعصب کا مسئلہ آ جاتا ہے جس میں ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے, جس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ رواں رکھی جاتی ہیں, اس سے معاشرے میں ایک تشدد کی فضا پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ٹیکل کرنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے.
اچھا یہ میں اسی موضوع پر آنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو سائبر کرائم سے متعلق قانون ہے کیا وہ نفرت آمیز مواد کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر آنے سے شائع ہونے سے روک سکا ہے.
دیکھیے یہ اب اگست 2016 سے یہ فورس میں ہے لا جو ہے پاکستان الیکٹرانک کرائم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016, اور اس وقت سے اب تک آئی تھنک 900 کیسز ایسے ہوئے ہیں جن کو رپورٹ کیا گیا, جن میں سے شاید ایک کنوکشن ہوئی ہے اور وہ بھی کسی پرسنل ایشو کے اوپر. تو اس طرح سے تو اگر آپ دیکھیں تو قانون بالکل ناکام ہوا ہے, اس میں کوئی ایسا کوئی خاطر خواہ اس میں چیز نہیں کر سکا کچھ بھی ایسی چیز جس سے یہ ہم کہہ سکیں کہ نفرت انگیز مواد کو پھر قابو پا لیا گیا یا اس لا نے اس کی کوئی ہیلپ کی ہے کسی طرح سے. یہ ہے کہ جو قانون اس میں کئی ایسے سکم موجود ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ ممکن نہ ہو اس قانون کے ذریعے. اس کی اوپر ایک اور جو ایشو ہے وہ انٹینشن کا ہے. اس میں جو قانون جنہوں نے بنایا تھا یا جس طرح بنایا گیا تھا قانون, اس کی اصل شاید اس کے پیچھے جو تھی سوچ وہ لوگوں کے اظہار رائے کو دبانے کی تھی, نہ کہ ہیٹ سپیچ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. تو اس وجہ سے آئی تھنک یہ قانون بری طرح ناکام ہے.
تو اس کی خیر یہ پہلو کا تو اشارہ کر دیا آپ نے کہ شاید انٹینشن مختلف تھی, وہ کچھ اور ہونی چاہیے تھی. لیکن یاسر لطیف حمدانی صاحب, اس قانون کے پر اثر مؤثر یا کارگر نہ ہونے کی چیدہ وجوہات ہیں کیا؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں یا ہماری جو جوڈیشری ہے, اس کے علاوہ پروسیکیوٹرز ہیں اور ایف آئی اے وغیرہ جو ادارے اس میں انوالوڈ ہیں, ان کی کوئی خاطر خواہ ٹریننگ نہیں ہے, کوئی سینسیٹیوٹی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو ان ایشوز کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا, کوئی ٹرین کہیں نہیں کیا گیا, کوئی ان کی کسی قسم کا انٹرفیس ان کا سول سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہوا, نہ وکیلوں کا ہوا ہے. تو اس لیے اس کو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے پاکستان میں وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے, وہ اہلیت ہی موجود نہیں ہے جس سے شاید یہ لا چل سکتا. تو ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ سائنسی بنیادوں پہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے طریقے موجود نہیں ہیں. کسی اگر کوئی طریقے موجود بھی ہیں تو وہ اس طرح انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں یا ان کو اس طرح سیکرٹیولی یوز کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا یا عام آدمی کا اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو تو آئی تھنک یہ بڑی وجوہات ہیں. اگر یہ بہتر کر لیے جاتے, اگر قانون کے اندر وہ سکم نہ ڈالے جاتے, اس کے اندر جو براڈ لینگویج یوز کی ہے وہ براڈ لینگویج اگر استعمال نہ کی جاتی تو شاید یہ قانون کسی اچھی طرف کوئی اچھا راستہ نکال سکتا. لیکن آئی تھنک کہ جس طرح کا اس وقت یہ قانون موجود ہے یہ اس کا چلنا بڑا ناممکن سا نظر آتا ہے.
اچھا, بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قوانین کے ذریعے نفرت آمیز مواد کو شاید شائع ہونے سے تو نہ روکا جا سکے, لیکن اس سے آزادی اظہار رائے کو کنٹرول ضرور کیا جا سکتا ہے. آپ کی کیا رائے؟
جی, میرا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان میں کم از کم جو ہم نے ایسے قانون بنتے دیکھے ہیں اور ایسے قوانین کا پہلے بھی جو اطلاق ہوتا رہا ہے وہ وقتاً فوقتاً, وہ سارا کا سارا اس پہ اس کا زور ہوتا ہے کہ اظہار رائے کو کسی طرح کرٹیل کر لیا جائے, کہ اظہار رائے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مواد سامنے نہ لے آئے جس سے معاشرے کے اندر تشدد پیدا ہو. حالانکہ ایشو یہاں یہ تھا کہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کو اس اظہار رائے پہ پابندی لگانی ہے جس سے کسی قسم کی انسائٹمنٹ ہو یا کسی قسم کا ابھار دیا جائے معاشرے کے اندر. تو یہ چیز جو تھی یہ قانون میں کلیئر نہیں ہے اور قانون کی امپلیمنٹیشن میں کلیئر نہیں ہے. نہ ججز, نہ وکلاء, نہ پروسیکیوٹرز, نہ انویسٹیگیٹرز, کسی کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ہے ایشو اس لا کے ساتھ اور اس کا نہ چلنے کی بھی وجہ یہی ہے.
ماہر قانون, وکیل اور سوشل میڈیا کارپوریشن سے متعلق مقدمات کے یہ تھے مسٹر یاسر لطیف ہمدانی. آئیے ذرا اسی موضوع کے تکنیکی پہلوؤں پر غور کریں کہ اس نفرت انگیز, اشتعال انگیز مواد سے نمٹنا تکنیکی اعتبار سے کس قدر آسان یا مشکل ہے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی غضنفر حیدر, جن کی ایسے ہی معاملات پہ خصوصاً سوشل میڈیا پر خاصی گہری نظر درک رکھتے ہیں. تو غضنفر, بڑی انٹرنیٹ کمپنیاں کیوں اس طرح کا مواد روکنے میں ناکام ہو جاتی ہیں؟
شفیع صاحب, سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے رپورٹ فرسٹ بین لیٹر کی پالیسی. فیس بک اگر آپ دیکھیں, اگر آپ انسٹاگرام دیکھیں, آپ یوٹیوب دیکھیں, تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کو روکنے کے لیے, اس طرح کے مواد کو روکنے کے لیے کوئی میکانزم جو ہے وہ پلیس نہیں کیا گیا. یہ کمپنیز جو ہیں یہ ریلائی کرتی ہیں یوزرز پہ کہ وہ دیکھیں کون سی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے بعد وہ رپورٹ کریں اس کو, اور اس کے بعد کمپنی جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے. سب سے بڑا ایشو پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا ایشو جو ہو گیا, ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے پے پر کلک ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ایڈس پہ کلک کرتی ہیں, اس طرح کی ویڈیوز ایسے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ یہ جو ملٹی نیشنل جو ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں ان کا ایک میکانزم یہ ہوتا ہے کہ اگر یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو ہے اور اس پہ بہت زیادہ کلکس آ رہے ہیں تو اس کمپنی کے جو ایڈورٹس ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس ویڈیو پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ایز ان اس ویڈیو پہ آپ کو وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پہ پھر جو ہے لوگ کلک کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اوبویسلی وہ بہت زیادہ بڑی کمپنیز ہیں اور وہ ملٹی نیشنلز ہیں, تو ان کے کلکس کے پیسے جو ہیں وہ چھوٹی ویڈیوز یا پے پر کلک سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ فیس بک دیکھ لیں یا گوگل دیکھ لیں یا یوٹیوب دیکھ لیں, وہ اس طرح سے تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہوتی ہیں کہ یہ بہت بڑی کمپنیز ہیں اور اس ویڈیو پہ جا کے بیٹھ گئی ہیں, تو وہ ایکشن اتنا ریپڈلی نہیں لے پاتی جتنا کہ وہ چھوٹی ویڈیو پہ لے پائیں گے.
تو وہ لے نہیں پاتی, یا یہ مالی منفعت, یا یہ نفع, اور یہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یہ ان کے لیے بھی امپورٹنٹ.
ریونیو جنریشن ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایشو بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ پھر آپ کو انہوں نے اپنے لاز اس طرح سے وہ ڈیوائز کر لیے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے 100 یا 50 یا 150 لوگ اگر رپورٹ کریں گے تب ہی وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں.
تو اس کو غضنفر حیدر روکنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے یا کیا 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 جا رہا ہے, کافی کیا کیا آ گیا اس
ابھی؟ جرمن گورنمنٹ نے ایک آپ کا جو پروپوزل دیا تھا, انہوں نے اپ ٹو 50 ملین یوروز یا پاؤنڈز کا انہوں نے کہا ہے کہ جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے. ایک اور چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ انٹرنیٹ کمپنیز کو پبلشرز کی طرح ٹریٹ کیا جائے. وہ اس طرح کے جو آپ لکھ رہے ہیں, اگر آپ یہ چیز لکھ نہیں سکتے بکس میں یا ٹیکسٹ میں یا کتابوں میں, تو یہ چیز انٹرنیٹ پہ بھی نہیں جانی چاہیے. ایک یہاں پہ ایک تھنک ٹینک ہے انگلینڈ کا, انہوں نے کاؤنٹر ٹرولنگ ایک سافٹ ویئر بنایا ہے. وہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کا ہیٹ اسپیچ یا اس طرح کا مواد اگر آپ لکھ رہے ہیں یا پبلش کر رہے ہیں تو وہ کی ورڈز ہیں وہ پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ آپ کو ٹرول کرنا شروع کرے گا. وہی چیزیں وہ آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کرے گا. کچھ حد تک یہ کامیاب ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہے.
اگر بالکل آخر میں اختصار کے ساتھ اس سے نمٹنے کے لیے تکنیکی مسائل کون کون سے؟
تکنیکی مسائل اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو بلاک کر دی تو اسی اکاؤنٹ نے بوٹس جو ہیں وہ پلیس کیے ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹک وہی ویڈیو 3 یا 4 منٹ بعد کئی دوسرے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کرنا شروع کر دے گا آہستہ آہستہ. اس کے علاوہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آئی پی ماسکنگ ہوتی ہے. یہ آئی پی کی اتنی ساری لیئرز ہائڈ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ان لوگوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
مظفر حیدر, یہ معلومات میرے سامنے نہیں تھی. بالکل لگا کہ آپ کو ان مسائل کے اوپر خاصی درک حاصل ہے. بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان برج ٹاؤن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے. پہلے دن کے کھیل کی خاص بات روسٹن چیز کی سینچری تھی, جو 131 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ تھے. ان کی سینچری کی بدولت ویسٹ انڈیز نے پہلے دن کا اختتام 286 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر کیا. 154 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد روسٹن چیز نے کپتان جیسن ہولڈر کے ساتھ ساتویں وکٹ کی شراکت میں 132 رنز کا اضافہ کیا. ہولڈر 58 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. آئی سی سی نے اپنے سالانہ اپ ڈیٹ کے بعد ون ڈے کی نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے, جس کے مطابق جنوبی افریقہ پہلے اور آسٹریلیا دوسرے نمبر پر ہے. نئی عالمی رینکنگ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے اگرچہ اپنی موجودہ 8ویں اور 9ویں پوزیشن برقرار رکھی ہے, تاہم پاکستان ویسٹ انڈیز سے اب 9 پوائنٹس آگے ہے. واضح رہے کہ 2019 کے عالمی کپ میں وہ ٹیمیں براہ راست حصہ لیں گی جن کی عالمی رینکنگ اس سال 30 ستمبر کو پہلی سے 8ویں تک ہوگی. سری لنکا نے جنوبی افریقی سابق فاسٹ بالر ایلن ڈونلڈ کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنا بالنگ کنسلٹنٹ مقرر کیا ہے. ایلن ڈونلڈ کی خدمات کینٹ کاؤنٹی نے اسسٹنٹ کوچ کی حیثیت سے حاصل کی تھیں, لیکن ورک پرمٹ کی تاخیر کے سبب ڈونلڈ اس سیزن میں کینٹ کاؤنٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر پائیں گے. عالمی سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں جان ہگنز کو عالمی چیمپئن مارک سیلبی کے خلاف 7 کے مقابلے میں 10 فریمز کی برتری حاصل ہے. 35 فریمز پر مشتمل یہ فائنل آج دوبارہ شروع ہوگا. انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل کی دوڑ دلچسپ صورت اختیار کر گئی ہے. پہلے نمبر کی ٹیم چیلسی نے ایورٹن کو 3-0 سے ہرایا, جبکہ ٹاٹنم نے آرسنل کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی. اس طرح دونوں ٹیموں کے درمیان اب صرف 4 پوائنٹس کا فرق رہ گیا ہے. سابق عالمی نمبر 1 رافیل نڈال نے بارسلونا اوپن کے فائنل میں ڈومینک تھیم کو 6-4 اور 6-1 سے شکست دے دی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ترکی کے صدر نے بھارت کا دورہ کیا ہے, کیا بات ہوئی, کیا کشمیر کا موضوع زیر بحث آیا؟ ادھر کشمیر میں بھارت کہتا ہے کہ پاکستان نے اس کے 2 فوجیوں کو ہلاک کیا اور لاشیں مس کر دیں. صحیح صورتحال ہے کیا؟ ہم نے سہ فریقی مذاکرات تو نہیں ڈائمینشن پہ غور کیا ہے. احوال آنے کو ہے. فی الحال خاص خاص خبروں کا خلاصہ ذمہ داری ہے عبداللہ فاروقی کی.
برطانوی پارلیمنٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ادارے غیر قانونی اور خطرناک مواد سے نمٹنے میں شرمناک حد تک دور ہیں اور یہ مواد ہٹانے میں تساہل سے کام لیا جاتا ہے۔ انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول پر کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ہلاک ہونے والے دو بھارتی فوجیوں کی لاشوں کو مسخ کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں طلبہ و طالبات نے آج مظاہرے کیے اور فورسز نے ان کے خلاف آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا۔ ترک پولیس نے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف آنسو گیس استعمال کی ہے جو یوم مئی کی مناسبت سے مرکزی استنبول میں مظاہرے کر رہے تھے۔ اور مشرقی لندن سے تین خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر دہشت گردی اور اس کے لیے لوگوں کو بھرتی کرنے کے الزامات ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کہتا ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان نے فائرنگ کر کے اس کے دو فوجیوں کو ہلاک کیا، نیز یہ بھی کہ ان کی لاشیں مسخ کی۔ تفصیل جاننے کے لیے میں نے سری نگر میں بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور سے بات کی اور جاننا چاہا کہ جس علاقے میں مبینہ ہلاکتیں ہوئیں وہ اس علاقے کا جغرافیہ ہے کیا؟
یہ کشمیر کا جنوبی خطہ ہے، اس کو جنرلی یہاں نیلم ویلی کہتے ہیں۔ یہ پونچھ ڈسٹرکٹ ہے جو جموں صوبے میں آتا ہے اوور آل، اور وہاں پہ کنٹرول لائن کے قریب ایک فوجی پوسٹ ہے جس کو کرشنا گھاٹی کہتے ہیں، کرشنا گھاٹی پوسٹ۔ تو فوج کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے پونچھ ڈسٹرکٹ، یہ پونچھ ایکچولی منقسم ہوا ہے 1947 میں، اب پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں بھی پونچھ ضلع ہے، تو وہاں کی عرفان پوسٹ سے راکٹ برسائے گئے اور مارٹر گولے جو ہے وہ فائر کیے گئے انڈین پوسٹ کی طرف، جس میں بی ایس ایف کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور فوج کا ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ مارے گئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جب انہیں ان کی جو ہے لاشیں ملی تو وہ مسخ شدہ تھیں، ان کو میوٹیلیٹ کیا گیا تھا۔
ذرا یہ بتائیں کہ جو کرشنا گھاٹی کا آپ نے چوک کا ذکر کیا، فوجی یا عسکری اہمیت کیا ہے اس کی؟
جی، اس کی بہت زیادہ عسکری اہمیت ہے۔ کرشنا گھاٹی حکومت ہند کے لیے صرف انہی 20-25 برسوں کے دوران اہم نہیں ہے جب سے یہاں مسلح جدوجہد چل رہی ہے، بلکہ یہ 1965 میں بہت بڑا میدانی جنگ رہا ہے جو پاکستان کی طرف سے ایک آپریشن کیا گیا تھا کشمیر میں مسلح جدوجہد کو شروع کرنے کا، جس کو آپریشن جبرالٹر بھی کہتے ہیں وار ہسٹری میں۔ تو اس وقت وہاں پہ کرشنا گھاٹی کے قریب ایک پل ہے جس کو بلنوئی علاقے میں، اس پل کی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں جو انڈین ملٹری کی وار ہسٹری ہے اس میں بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کس طرح سے اس پل کو بچایا گیا اور کس طرح سے در اندازی کا وہ بہت بڑے پیمانے والا پلان جو ہے اس کو سبوتاز کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ مطلب وہاں پہ فوجی جماؤ یا وہاں پہ فوجی تنصیبات یہ کل پرسوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 1965 بلکہ 1947 سے ہی وہاں چلا آ رہا ہے معاملہ۔
اچھا ریاض مسرور، یہ اطلاع بھی ہے کہ کسی بینک کی گاڑی پر بھی حملہ ہوا ہے؟
جی ہاں بالکل، جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں آج یہاں کا سب سے بڑا اور مقامی بینک جو ہے جموں کشمیر بینک، اس کی کیش وین جا رہی تھی۔ ظاہر ہے ایک چھوٹی گاڑی ہوتی ہے، بکتر بن ٹائپ کی گاڑی ہوتی ہے، اور اس میں جب بہت زیادہ نقدی ہوتی ہے تو نقد پیسہ ہوتا ہے اس میں لاکھوں کروڑوں روپے، اس کی حفاظت کے لیے اسی گاڑی میں چار یا پانچ پولیس اہلکار بھی مامور ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی 5-6 پولیس اہلکار تھے اور بینک کے 2 ملازم تھے، اس پر اٹیک کیا گیا کلگام میں۔ ایک گاؤں سے جب وہ گزر رہی تھی، ظاہر بینک کی طرف جا رہی تھی، تو اس پر اٹیک کیا گیا۔ دونوں طرف سے مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس میں کم سے کم 4 پولیس اہلکار اور ایک بینک ملازم کی موت ہو گئی ہے، اور اس میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ 2-3 لوگ اور بھی زخمی ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار اور ایک اور بینک ملازم بھی ہے۔ اب اس میں اس صورتحال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ طویل عرصے سے یہاں سرگرم جو مسلح گروپ ہے حزب المجاہدین، جس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہے، اس نے اس کی ذمہ داری قبول ہوئی ہے۔
سری نگر سے یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور۔ ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے انڈیا کی جانب سے کنٹرول لائن پر فائر بندی کے خلاف ورزی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا کا الزام بے بنیاد ہے اور یہ کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بٹل یا انڈیا کے زیر کنٹرول علاقے کے کرشن گھاٹی سیکٹر میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا. انڈین فوجیوں کی لاشوں کو مس کرنے کا الزام بھی گمراہ کن اور غلط ہے. آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاکستان آرمی اعلیٰ پیشہ ورانہ فوج ہے اور کسی فوجی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرتی, چاہے وہ انڈین ہی کیوں نہ ہو. ادھر دلی میں آج وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی صدارت میں وادی کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. دلی میں ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی, لیکن بعد میں اپنے بیان میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا. حالانکہ دلی آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس تنازع میں ثالثی کے لیے تیار ہیں. دلی سے سہیل حلیم.
وادی کشمیر کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی صدارت میں ہوا, اور اس میں ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ, انٹیلیجنس بیورو اور سی آر پی ایف کے سربراہان سمیت کئی دیگر اعلی عہدیداران نے بھی شرکت کی. اس اجلاس میں نکسلیوں کے اس حالیہ حملے سے پیدا شدہ صورتحال پر بھی غور کیا گیا, جس میں سی آر پی ایف کے 25 جوانوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. حکومت نے اس حملے کے بعد اعلان کیا تھا کہ نکسلیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. عام طور پر اس طرح کے اجلاسوں میں ہونے والی بات چیت کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جاتی. ادھر وادی کشمیر میں گزشتہ کافی دنوں سے حالات بہت کشیدہ ہیں اور عسکریت پسندوں کے حملوں میں شدت آئی ہے. وزیر داخلہ کو لائن آف کنٹرول پر پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیلات بھی بتائی گئیں, جس میں بھارتی فوج کے مطابق دو فوجیوں کی لاشوں کو مس کیا گیا تھا. وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا,
آج پونچھ کھیتر کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ہماری سینا کے دو جوانوں کی ہتیا کی گئی اور ان کی باڈی کو کاٹ دیا گیا, میوٹیلیٹ کر دیا گیا. یہ کام ہمارے پڑوسی دیش کا ہے. ایسی حرکتیں تو یدھ میں بھی نہیں ہوا کرتی اور نشچت روپ سے شانتی میں تو کبھی نہیں ہوتی. بھارت سرکار اس کی گھور نندا کرتی ہے اور پورے دیش کو ہماری سینا اور فوج کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ اس کی جو پرتکریا ان کو کرنی پڑے گی وہ کریں گے, اور جو یہ بلیدانی ہمارے دو سپاہیوں کی ہے یہ ویرتھ نہیں جائے گی.
دلی میں ہی آج ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی, اور دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا. لیکن مذاکرات کے بعد اپنے بیانات میں صدر اردوان نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا. حالانکہ دلی آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس دیرینہ تنازع کو حل کرانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. انڈیا تنازع کشمیر میں ثالثی کی کسی بھی پیشکش کو مسترد کرتا ہے. دلی آنے سے پہلے صدر اردوان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی اس بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے, اور وہ مانتے ہیں کہ مسٹر نواز شریف واقعی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. مسٹر اردوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ مذاکرات کے دوران انہوں نے اپنی یہ پیشکش دہرائی یا نہیں, لیکن انڈیا کا یہ دیرینہ موقف ہے کہ یہ ایک باہمی مسئلہ ہے جس میں کسی ثالث کی ضرورت نہیں ہے.
دلی سے یہ تھے سہیل حلیم. تو پھر ہوا کیا؟ کیا صدر اردوان نے اس موضوع پر کوئی بات کی؟ میں نے جاننے کے لیے بھارتی فورن سروس سے ماضی میں وابستہ رہنے والے اور آج کل صحافی اور تجزیہ کار مسٹر ویویک کاجو سے بات کی, اور پہلے ترکی کے صدر کی بھارتی حکام سے ملاقات اور اس میں ہوئی بات پر آگاہی چاہی کہ ہوا کیا ہے.
آج جو ان کی گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم مودی صاحب کے ساتھ, اس میں تو دو باتیں سامنے آئی ہیں. ایک کہ بھارت اور ترکی کا اقتصادی تعاون کیسے بڑھے, اور دوسرا دہشت گردی پر کہ کس طرح دہشت گردی پہ دونوں دیش کوآپریٹ کریں, دوپکشی روپ سے آپس میں اور ملٹی لیٹرل فرنٹ.
تو ویویک جی, ترکی کے صدر جب دہلی آ رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے کشمیر اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مصالحتی کردار ادا کرنے کا ذکر کیا تھا. بھارت میں آنے کے بعد کیا اس موضوع پر کہیں کوئی بات ہوئی سنائی دی؟
ابھی تک تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ انہوں نے अर्दोगान साहब ने भारत में आके इसका जिक्र किया हो, शायद वो जानते हैं कि भारत की जो पोजीशन है, जो भारत की नीति है वो साफ है कि भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें भारत को किसी और देश की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। तो चाहे अर्दोगान साहब कहें या कोई भी दुनिया की ताकत कहे, कोई शख्सियत कहे, भारत का जवाब सीधा होता है कि दखलंदाजी उसको बिल्कुल फतही मंजूर नहीं है, तो इससे बात आगे बढ़ती नहीं।
अच्छा विवेक कांचु जी, तुर्की का भारत पर कितना प्रभाव या असर है? इन मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध हैं, उनकी नौयत है क्या?
तुर्की एक महत्वपूर्ण इस्लामी मुल्क है, उसका अपने खित्ते में उसकी एक जगह है, उसकी इकोनॉमी, वो G20 का मेंबर है, उसकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इसी तरह भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कि अर्दोगान साहब और मोदी साहब इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि दोनों देश इन इक्तिसादी मामलों में, इकोनॉमिक एरिया में आपस में सहयोग करें और बातचीत आगे बढ़े, दोनों देश के रिश्ते आगे बढ़े। आज कहा गया कि अभी तक जो बायलैटरल ट्रेड है वो कोई $6 बिलियन है, उस पे बढ़ के उसको $10 बिलियन हो, यही एक बुनियाद है दोनों देशों की रिश्तों की।
ठीक है,
इसके देखिए भारत की नीति साफ रही है, वो किसी भी देश का प्रेशर नहीं मंजूर करता, कभी नहीं किया है ना आगे करेगा।
ठीक है, एक दूसरा पहलू ये भी है विवेक काजू जी के, आने से पहले तैयब अर्दोगान का कहना कि वो चाहेंगे कि कश्मीर और भारत पाकिस्तान के ये मामला हल हो, आने वाली संतानें जो नस्लें हैं उन्हें इसकी कीमत न चुकानी पड़े वगैरह वगैरह। तो मैं जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि अब इस बातचीत का और इस मौजू का एक बैन अल-अक़वामी मीडिया पर आना, कश्मीर की कहानी फिर आ रही, ऐसे में भारत पर कहीं कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा होगा?
बिल्कुल नहीं, इस मामले में, कश्मीर के मामले में कहीं से भारत पर दबाव नहीं पड़ता, ना भारत दबाव महसूस करता है। भारत के जो संविधान में, जो कानून एसासी में जो पोजीशन है कश्मीर की, वो साफ है, उसी पर वो अमल करता है। और भारत का एक अपना रुतबा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, और दुनिया सब जानती है भारत की पोजीशंस पर और भारत की अहमियत समझती है।
भारतीय फॉरेन सर्विस के सबक एहलकार और तजिया का मिस्टर विवेक काचू। भारतीय रियासत असम में कल नागांव जिले में लोगों के एक हुजूम ने गाय की चोरी के शुबे में दो नौजवानों को मार मार कर हलाक कर दिया। असम में इस तरह के वाकयात पहले भी रूनुमा हुए हैं। इन वाकयात को असमी और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई खलीज का अक्कास माना जा रहा है। दिल्ली से शकील अख्तर।
नौगांव जिले में कल एक हुजूम ने 23 साल अबू हनीफा और 24 साल रियाजुद्दीन अली को गाय की चोरी के शुबे में मार मार कर हलाक कर दिया। नौगांव के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि बाज मुकामी बाशिंदों ने ये शोर मचा दिया कि ये दोनों नौजवान दो गायें चरागाह से दूसरी तरफ ले जा रहे थे। शोर मचाने पर बड़ी तादाद में गाँव वाले जमा हो गए और दोनों नौजवानों को पकड़ कर पीट पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस जब तक जाय वारदात पर पहुंची तब तक दोनों नौजवान दम तोड़ चुके थे। ये वाकया इन नौजवानों के गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रूनमा हुआ। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट देवराज उपाध्याय ने बताया कि नामालूम अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस हमले के वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि जिले में कई मुकामात पर मवेशियों की चोरी के वाकयात में हाल में इजाफा हुआ है। आसाम के तजियाकार नीलिम दत्ता का कहना है कि ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है।
पिछले 5 साल में एटलीस्ट 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इवन बिफोर BJP केम टू पावर। ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी और RSS का पेनिट्रेशन कैसे बढ़ रहे हैं असम में, तो दिस इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग।
रियासत में BJP इख्तदार में है। नीलिम दत्ता जैसे कई तजियाकारों का ख्याल है कि कल का हजूमी हमला आसामी और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का अक्कास है।
ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दिनों से ये आसामी और बंगालियों के बीच, या मुस्लिम और आसामी, जो मतलब बंगाली मुस्लिम और आसामीज के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन करवाने के लिए ये बार बार कोशिश किया जा रहा है। कल का शायद ये इंसिडेंट भी उसी का एक हिस्सा है।
بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ریاست میں بنگالی بولنے والے مسلمانوں اور آسامیوں کے درمیان خلیج بڑھ گئی ہے۔ بی جے پی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ ریاست سے بنگلہ دیشی شہریوں کو ملک بدر کر دے گی۔ بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ غیر ملکی کے عذر پر انہیں ان کی زمینوں اور شہریت سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
سویڈن کے شہر سٹاکہولم میں اہل تشیع کی سب سے بڑی مسجد میں آتش زنی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کل شب لگنے والی آگ سے مسجد کے بڑے حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ سن 2014 سے اب تک سویڈن میں مسجد کو آگ لگانے کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ فرد جاوید کی زبانی۔
سٹاک ہوم کے مضافاتی علاقے جیکبسبرگ میں واقع امام علی اسلامک سینٹر کو گزشتہ شب نظر آتش کیا گیا۔ پولیس کے مطابق آگ نے پہلے مسجد کے بیرونی حصے کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر چھت تک پھیل گئی۔ آگ سے مسجد کو شدید نقصان پہنچا، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ امام علی اسلامک سینٹر سویڈن میں اہل تشیع کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مقامی پولیس اسے جان بوجھ کر آگ لگانے کا واقعہ قرار دے رہی ہے، جبکہ تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ مسجد میں آگ لگنے سے پہلے تقریباً 500 افراد ایک مذہبی تہوار میں شریک تھے، تاہم جس وقت آگ لگی اس وقت مسجد میں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ مسجد میں آگ بجھانے کے لیے آئے عملے کے سربراہ مکائل لنت نے مسجد میں لگنے والی آگ کی شدت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
اس عمارت کے عقبی حصے میں آگ کی اطلاع پر جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں آگ خاصی پھیل چکی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آگ بیرونی حصے سے شروع ہوئی، تاہم فی الحال حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔
امام علی اسلامک سینٹر کے ترجمان عقیل ظاہری کا کہنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے تو مسجد کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی۔ سویڈن میں حکام گزشتہ ماہ پیش آنے والے اس واقعے کے بعد سے ہوشیار ہیں، جس میں ایک مشتبہ شخص نے ایک ٹرک ڈپارٹمنٹل سٹور سے ٹکرا دیا تھا، جس سے 5 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے تھے۔ ازبکستان سے تعلق رکھنے والے 39 سالہ رحمت اکیلوف نے عدالت میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پولیس کے مطابق انہیں سویڈن میں رہائش کی اجازت نہیں ملی تھی اور وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر چکے تھے۔ واضح رہے کہ سویڈن میں تارکین وطن کے بارے میں پالیسیوں کے حوالے سے بحث زوروں پر رہی ہے۔ اس سے پہلے 2014 کے اواخر میں ایک ہی ہفتے میں 3 مساجد کو نظر آتش کیا گیا تھا۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے فرد جاوید سے سنا۔ آج دنیا مزدوروں کا عالمی دن منا رہی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے جہاں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مزدور تنظیموں نے جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا، وہاں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو نہ صرف اس دن کے بارے میں پتہ ہی نہ تھا بلکہ وہ چھٹی کے بجائے محنت مزدوری میں مصروف رہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یوم مزدور کے موقع پر کوئٹہ شہر کے متعدد علاقوں میں فضا سرکاری محکموں اور نجی اداروں میں کام کرنے والے محنت کشوں کے جلسوں اور ریلیوں میں لگنے والے نعروں سے گونجتی رہی۔ جہاں محنت کشوں کی ریلیاں صبح سے شام تک جاری رہیں، وہاں بہت سارے مزدور آج بھی کام کرتے رہے۔ ان میں ضلع مستونگ کے علاقے دشت میں اینٹیں بنانے والے ایک بٹے پر کام کرنے والے محمد علی کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یوم مزدور ہے کیا۔
اپنے کام کرتے ہیں، ہم کو کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا نہیں کہ آج کوئی دن جو ہے نا مزدوروں کا دن ہے۔
ان کے ساتھ نبی بش نامی شخص نہ صرف خود کام کر رہا تھا بلکہ ان کے ساتھ ان کے 6 کمسن بچے بھی کچی اینٹیں تیار کرنے میں ان کی مدد کر رہے تھے۔
ادھر 9-10 ہزار میرا تنخواہ ہے، اس لیے میں بچے کو کیسے پڑھاتے ہوں، میرا تنخواہ تھولا ہے۔
کوئٹہ شہر کے مرکزی علاقے باچا خان چوک پر بڑی تعداد میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ تپتی دھوپ میں بیٹھے رہے۔ وہ اس بات کے منتظر رہے کہ انہیں کوئی اجرت پر لے جائے۔ ایک مزدور نے یہ پوچھا کہ اگر یوم مزدور پر چھٹی کریں گے تو کہیں گے کیا۔
چھٹی کریں گے کیا کریں گے، چھٹی کر کے جب کھانے کو نہیں مل رہا تھا چھٹی کیا کریں گے، کس کام کی چھٹی ہے، ہمارے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پاکستان ورکرز کنفیڈریشن بلوچستان کے صدر سلام بلوچ کا کہنا تھا کہ محنت کش تو مزید عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں۔
یہاں پہ جو ہے وہ ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کے جس طریقے سے جو بھرتی کیا رہا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مزدوروں کا جو ہے معاشی قتل عام کیا جا سکے۔
دوسری جانب کا مجرد پر کام کرنے پر مجبور افراد کا کہنا ہے کہ حکومت نے کم سے کم مجرد کی جو حد مقرر کی ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ بولان کے علاقے میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی سیکورٹی پر مامور لوگوں نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ انہیں ماہانہ صرف 8,000 روپے دیا جا رہا ہے جبکہ کم سے کم اجرت 14,000 روپے مقرر ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں کام کرنے والی خواتین کی تنظیم، اس کا ترجمہ کہیے حوا کی بیٹی ہی ہوگا، اس کی طرف سے یوم مئی کی مناسبت سے پشاور میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں گھروں کے اندر اور فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورگزئی نے بھی شرکت کی۔
اس وقت میرے ساتھ اس تقریب کے آرگنائزرز موجود ہیں، آپ اپنا پورا نام بتائیں، تعارف کریں گے؟
میرا نام خورشید بانو ہے، دہاوالور کے ایگزیکٹو آفیسر ہوں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن خواتین کے لیے علیحدہ کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں تھا جو گراس روٹ لیول کی خواتین اکٹھی ہوتی، مزدور خواتین، اور اس کو سیلیبریٹ کرتی۔ تو ہم لوگوں نے آج اس کا انعقاد کیا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر ایلیٹ سے فیکٹری ورکر، ہوم بیسڈ ورکر، ڈومیسٹک ورکر، انجینئر، پارلیمنٹیرین، لوکل گورنمنٹ، ہر جگہ سے خواتین نے بھرپور حصہ لیا اور اس کو کامیاب کیا۔
یہاں ہمارے ساتھ شہوانہ شاہ بھی موجود ہیں جس کو کچھ عرصہ پہلے ایک عالمی اعزاز بھی اس نے جیتا تھا، یہ بھی جو ہے نا اسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ شہوانہ شاہ سے بھائی یہ بتائیں کہ یہ مزدوروں کی حالت جو ہے یہ کیسے، مطلب ان کی جو ورکنگ کنڈیشن ہے کس طرح ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
اس کو صرف اسی طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ اگر افیکٹو لیجسلیشن لائے جائے، اور لیجسلیشن کو لانے کے بعد اس کی پراپر امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس پہ غور کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم قوانین لا کے وہ اسمبلی کے لیے، اپنے نام کے لیے قوانین لا کے کہ یہ حکومت نے یہ قانون لیا اور یہ لیا، ہمیں چاہیے کہ جو قانون لایا جائے اس کی پراپر امپلیمنٹیشن اور گراس روٹ لیول تک اویئرنیس کے اوپر زیادہ کام کیا جائے۔
یہ دن تو مزدوروں کا ہے، لیکن مزدور پھر بھی جو ہے نا اگر آپ باہر دیکھیں، ابھی میں آ رہا تھا تو بدستور کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اس دن کی مناسبت سے اسے ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔
بالکل، مسئلہ یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ان کو خود بھی، مزدوروں کو۔ دیکھیں ہم تب تک کسی کا رویہ تبدیل نہیں کر سکتے جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اب آپ حکومت جو ہے قوانین تو بناتی ہے لیکن اس تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس اناؤنس کیے جاتے ہیں لیکن اس تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ گراس روٹ لیول تک ہم کبھی پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہم اوپر اوپر اویئرنیس امپلیمنٹیشن کروا
ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک خاتون بھی ہے جو ورکنگ لیڈی ہے، جو یہی مزدور طبقے سے اس کا تعلق ہے، وہ بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام؟
میرا نام شہزادی ہے، میں گجر چمکنی سے تعلق رکھتی ہوں۔ مزدور لوگوں سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اس کو معاوضہ کم دیا جاتا ہے، اس کو اس ٹریننگ اس بات کی دی جائے کہ وہ اپنی سمجھ خود کر سکے اور اپنے کام کا معاوضہ۔
آپ نے کہا کہ اس کو ان سے کام زیادہ لیا جاتا ہے لیکن ان کو معاوضہ اس طرح نہیں دیا جاتا، تو آپ بھی اسی طرح ہی کرتی ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں؟
تو مفت اب تک تو مفت ان لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہوں۔
یوم مئی کے موقع پر پشاور سے یہ تھی رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔ چترال میں گزشتہ ہفتے توہین رسالت کے الزام کے بعد وہاں امن عامہ کی خراب صورتحال کے پیش نظر درجن افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو اس معاملے میں تفتیش میں آگے بڑھ رہا ہے، صورتحال واضح ہو رہی ہے اور گرفتار افراد کو رہا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی 2 درجن افراد کو رہا کیا گیا، جبکہ توہین رسالت کے الزام کا سامنا کرنے والے شخص کی دماغی حالت کے بارے میں ڈاکٹروں کی حتمی رائے سامنے آنے تک انہیں اور ان کے اہل خانہ کو پولیس کی نگرانی میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہماری ساتھی ایرم عباسی اس سارے معاملے کی جانچ کے لیے وادی چترال گئیں اور تازہ صورتحال پہ یہ رپورٹ دی۔
میں نے شاہی مسجد کا دورہ کیا تاکہ یہ جان سکوں کہ دراصل واقعہ پیش کیسے آیا، اور خطیب حلیق الزما سے بھی ملاقات کر پاؤں۔ پرتشدد نمازیوں کے ہجوم سے مبینہ توہین رسالت کے ذہنی مریض ملزم کی جان بچانے پر نہ صرف مسجد کے خطیب کو یہاں کے لوگ ہیرو قرار دے رہے ہیں بلکہ ان کے اس عمل سے ریاستی ادارے بھی حرکت میں آئے۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ پتہ جب چل جاتا ہے نا تو اس وقت میں ہمیں قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اذا جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، کوئی فاسق فاجر آپ کے پاس کوئی بات لائے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کرے، اگر تحقیق میں وہ صحیح ہے تو داد دینا چاہیے، اگر غلط ہے تو مذمت کرنا چاہیے۔ لیکن مردان میں بھی جو واقعہ ہوا نا، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قانون کے حوالہ کرے، اپنے آپ کو کون پریشان کرے۔
لیکن معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا، مسجد میں تو ہنگامہ رائی بند ہو گئی، لیکن توہین رسالت کے مبینہ ملزم تک پہنچنے کے لیے مشتعل نمازیوں نے پولیس تھانے پر دھاوا بول دیا۔ پولیس اور نیم فوجی دستے بلائے گئے تاکہ لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا جائے۔ چترال میں یہ شاید پہلا موقع تھا کہ مقامی افراد اور مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے یوں 8 گھنٹے آمنے سامنے رہے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس لڑائی میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے اور 100 افراد کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا۔ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے چترال کے ڈی سی شہاب حامد یوسف زئی نے کہا،
ہمارے ڈی پی او صاحب نے پھر بڑی اچھی کارکردگی دکھائی، پھر انہوں نے فورس یوز کی اور ہم نے ساتھ میں ان کے پولیٹیکل سپورٹ دی، یا جو کہہ لیں سوشل جو سپورٹ ہوا کرتی ہے، علماء سب کو مساجد بھیجا کہ بھائی آپ لوگوں کو کہیں کہ بھائی ابھی بندہ جو ہے حکومت کے ہاتھوں میں ہے، تو یو شوڈ ناٹ ٹیک دی لا انٹو یور ہینڈز۔
تاہم قدرے پرم چترال وادی میں اس واقعے کے بعد یہاں بسنے والے سنی، اسماعیلی اور کیلاش آبادی کو خوف ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کے خلاف سازش تیز ہو رہی ہے۔ چترال کے بعد شہری کہتے ہیں،
چترال کافی یعنی پیسفل ایریا ہے، یہاں ایک کیلاش کمیونٹی ہے، دو مسلم کمیونٹی ہیں، سنی کمیونٹی اور اسماعیلی کمیونٹی، بڑے ان کے آپس میں بڑی ہرمانی ہیں، باوجود بھی اکا دکا یہ واقعہ جو ہے نا کسی سازش کے تحت، مجھے ایسا لگتا ہے میری ذاتی رائے ہے میں، یہاں پہ ہوتا ہے۔ جو
ارام عباسی کی تھی یہ رپورٹ، اور انہوں نے خطیب خلیق الزما سے گفتگو کی، پہلے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔
مسجد کے بالکل سامنے جو قریب کے لوگ تھے، ان جو باتیں انہوں نے سنی تھی، وہ لوگ اس پر کود پڑنے کی کوشش کی، 250 کے قریب لوگ جب اس پر کود پڑنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو اٹھا کے اپنے پاس بٹھایا، پھر میں کھڑے ہو کر دوبارہ میں نے تقریر شروع کی، 10-15 منٹ کا بیان میں نے، میں نے کہا آپ تمام لوگ بیٹھ جائیں، چونکہ ہمارا آبا و اجداد سے ان لوگوں کا ہم امامت کرتے ہیں، میں بہت خوش ہوں اپنے مقتدیوں سے کہ میرے بات مان لی۔ وہ بہت جلال میں تھے، وہ بہت سخت، میں نے کہا بیٹھ جائیں، سارے لوگ بیٹھ گئے، تو میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہو، آپ لوگوں کی وجہ سے چترال میں امن ہے، چترال کے امن کو سبوتاش کرنے نہیں دیں گے آپ لوگ، اور یہ ایک بہت بڑا سازش ہے، ہم اس آدمی کو ماریں گے، قتل کریں گے، لیکن اس کے پیچھے جو سازش کار فرما ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر عدالت ہے، یہاں پہ کچہری ہے، یہاں پہ ایک سسٹم، ایک نظام ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اوپر اس اہم مسئلے کو لے آئیں، تو ایک کام جو حکومت کر رہے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ پہ کیوں لائیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں رکھیں۔ میں نے کہا آپ بہت سمجھدار لوگ ہو، میں آپ لوگوں کا امام ہوں، میرا والد صاحب آپ کے امام رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں آپ اٹھیں چلے جائیں، اس کو ہم قانون کے حوالے کریں گے۔ اس دوران پولیس والے پہنچ چکے تھے تو میں نے آرام سے اس کو دے دیا۔
خطیب صاحب، اس واقعے سے ایک ہفتے پہلے ہی مردان میں مشال خان کو سر عام قتل کر دیا گیا، اور سوابی میں ان کی جو محلے کے امام تھے انہوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو بھی ڈسکریج کیا کہ وہ نہ جائے۔ دوسری طرف یہاں چترال میں آپ نے اس بندے کو لوگوں کے تشدد سے بچایا، تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے تھے؟
دین اسلام جو ہے نا کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ جو یہاں ہمارے یہاں یہ چڑیا ہے نا، پرندے، اسلام تو ان کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ جب میں خود جب گاڑی چلاتا ہوں نا، میں رات کو میں گاڑی چلا کے اپنے گھر کے طرف جاتا ہوں، راستے میں کوئی بچھو آتا ہے نا تو میں اس کو بھی بچاتا ہوں، چیزیں کہ ہم یہ بات کریں کہ ایک انسان کو قتل کرنا ہے، یہ جان ہر ایک کی عزیز ہوتی ہے، چاہے حیوان ہو انسان ہو، چھوٹی سی جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، چیونٹی جو جا رہے ہیں، اس کی جان بھی اس کو عزیز ہے۔ ریاست کے اندر جو لا ہے، اگر ان کی صحیح اس کی صحیح اپلیمنٹیشن ہو جائے نا، اپلیمنٹیشن، تو یہ جرائم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔
خطیب صاحب، آپ کی گاڑی کو جلایا گیا اور لوگ آپ پر بھی غصہ ہوئے جب وہ پولیس پہ جب انہوں نے دھاوا بولا، تو آپ خطرہ محسوس کر رہے تھے؟
نہیں، خطرہ نہیں، بعضی اوقات ایسے ہوتے ہیں نا جو ہمارے نہ سمجھ، ہمارے ساتھی دوست احباب ہوتے ہیں، نہ سمجھی میں کام کرتے ہیں، جس طرح میرے گاڑی کو جلایا۔
یہ تھے خطیب خلیق الزمان، جو ہماری ساتھی ارم عباسی سے بات کر رہے تھے۔ چند لمحے میں سرائے میں دیکھوں صحیح بی بی سی اردو .com کیا کر رہی ہے۔ انڈیا کا فوجیوں کی لاشیں مست کرنے کا الزام، پاکستان کی تردید، یہ ہیڈ لائن ہے۔ انڈیا میں گائے چوری کے الزام میں 2 مسلمان ہلاک، اس کی تفصیل بھی آپ نے سنی، دوسرے نمبر پر ہے۔ اور ناروے کی خواتین سے مار پیٹ کرنے والے اہلکار برطرف کر دیے گئے، یہ بھی تفصیل کے ساتھ بی بی سی اردو .com پر موجود ہے۔ سربین اختتام کو پہنچا، ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے رابن وارن۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سہربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی۔
برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ادارے غیر قانونی اور خطرناک مواد سے نمٹنے میں شرمناک حد تک ناکام رہے ہیں اور یہ مواد ہٹانے میں تساہل سے کام لیا جاتا ہے۔ فرانس کی پولیس اور مظاہرین کے درمیان یوم مئی کی مناسبت سے منعقدہ پریڈ کے بعد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ماسک پہنے ہوئے مظاہرین نے پولیس کے افسران پر پیٹرول بم اور دیگر اشیاء پھینکی، جن سے دو پولیس افسران زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈیا نے پاکستان پر لائن آف کنٹرول کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں اپنے فوجیوں کی لاشوں کو مسخ کرنے کا الزام لگایا ہے، جسے پاکستانی فوج نے مسترد کر دیا ہے۔ مشرقی لندن سے تین خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر دہشت گردی کے لیے اکسانے، اس کی تیاری کرنے اور اس کے لیے لوگوں کی ذمہ داریاں لگانے کا الزام ہے۔ اور یونان میں ہزاروں افراد نے اخراجات میں مزید کمی کرنے کے حکومتی اقدامات کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔